بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جسے گزشتہ ہفتے بات چلی تھی کہ یہ عنوان ہمارا چل رہا ہے مراقبہ کا، یعنی انسان یہ دھیان رکھے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ کی نظروں کے سامنے ہوں. یہ دھیان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، پختہ ہوگا، اتنا زیادہ انسان اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے دور رہے گا، بچے گا، اور اتنا زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا اس میں اور زیادہ حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی. اس سلسلے میں آگے بات چل رہی ہے، یہ اس باب کی دوسری روایت ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، اور دوسرے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، دونوں مشہور صحابی ہیں. دونوں سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو. تقویٰ کا بیان انشاءاللہ آگے مستقل آئے گا، تو وہاں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل اور وضاحت آ جائے گی. ہمارا اگلا عنوان باب التقویٰ آ رہا ہے، آگے جو عنوان ہے اس باب کے بعد وہ باب التقویٰ آ رہا ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آ جائے گی. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، تجارت ہو رہی ہو، یا رمضان کا مہینہ ہے، یا عام سال کا وقت ہے، بزنس کا موقع ہے، کسی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ بات چیت کا موقع ہے، ہر موقع پر. حیث ما کنت، دین اور اسلام کا تعلق صرف مسجد سے، نماز روزوں سے نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر ہے. حیث ما کنت، ہر وقت اللہ کا دھیان رکھو، اور اللہ کا دھیان ہوگا تو تقویٰ کا انسان اہتمام کرے گا. اتق اللہ حیث ما کنت. دوسری بات فرمائی، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس السیئہ برائی اور غلطی کو کہا جاتا ہے. اب وہ غلطی کبھی چھوٹی ہو سکتی ہے، بڑی ہو سکتی ہے، گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، معصیت ہے. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد اچھائی کر لو، نیکی کر لو. یہ نیکی جو ہے اس برائی کو مٹا دے گی. یہ ایک اصول ہے کہ انسان سے جب کوئی غلط کام ہو جائے تو ایک تو اس کی تلافی یہ ہے کہ توبہ استغفار کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اس کے اگر کوئی مثلا نماز ہے اور وہ چھوٹ گئی ہے تو اس کی بعد میں قضا کرنی ہے تو استغفار بھی کر لیں اور نماز کی قضا بھی کر لیں. یہ دو کام تو ظاہر ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، توبہ کے بیان میں پیچھے آیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور کام یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی نیک عمل بھی کر لے، اس کے بعد نیک عمل بھی کر لے. گناہ کبیرہ ہے تو اس کے بعد توبہ کی، توبہ کرنے کے علاوہ کوئی نیک عمل بھی کر لیا. کوئی اور غلطی ہو گئی جس میں عام طور پر توبہ استغفار کا اہتمام انسان نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی تو دل میں ندامت ہے، استغفار بھی کر لیں لیکن ساتھ میں نیک عمل بھی کوئی کر لے. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، اس کی بھی کئی مثالیں ہیں، انشاءاللہ کتاب میں کہیں آگے آتی رہیں گی. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ دیکھو، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. انسان وضو کرتا ہے تو کتنے گناہ دھلتے ہیں. ہم تو وضو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہ وضو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اگر نماز نہ بھی ہوتی تب بھی وضو خود اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس میں جو دنیاوی انسان کو فائدہ, نشاط, چستی, اس کی وجہ سے جو صحت میں ایک طرح کی تازگی آ جاتی ہے انسان کے اندر, ان سب فوائد کے علاوہ اس پہ جو گناہوں کی معافی, درجات کی بلندی, وہ مستقل ہے, بڑا فضیلت والا عمل ہے. لیکن ہم اس کو بس ایک چونکہ ذریعہ ہے نماز کا, تو اس کو ذریعہ سمجھ کر انسان کر لیتا ہے. حالانکہ بہت بڑا عمل ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک عمل اس امت کو دیا ہوا ہے. اور وضو میں پھر انسان ایک ایک سنت کا اہتمام کرے تو وہ تو بہت اونچی عبادت ہے. قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ انسان جو وضو کرتا ہے تو وضو کی وجہ سے اس کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے, ایسی خاص قسم کی روشنی اور نورانیت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں میں سے اس امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے. کہ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھو یہ وضو کرتے تھے اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء جو اس طرح چمک رہے ہیں, دوسری امتوں میں وہ بات نہیں ہے. اس امت کو اللہ نے خاص یہ خصوصیت سے نوازا ہے. بہرحال یہ تو صرف ایک مثال تھی, وضو ہے. اس کے علاوہ انسان کبھی کوئی غلطی ہو گئی, دو رکعت پڑھ لے, کبھی کوئی تسبیح پڑھ لے, درود شریف کا اہتمام کر لیا. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إن الحسنات يذهبن السيئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور یہ بات کئی روایتوں سے ثابت ہے. اس وجہ سے ایک اور مثال دے کر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ أتبع السيئة الحسنة, کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے کا صرف ارادہ کیا تھا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, یہ میں چونکہ ہمارے میں اپنے قسم کے لوگوں سے واقف ہوں, اور ظاہر ہے انسان اپنی طرح کے لوگوں کو پہچانتا ہے, اس لحاظ سے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں سے گزرتے ہیں. کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اب آئندہ مجھے نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے, اہتمام ہے, غلطی ہو گئی, استغفار کر لیا, آئندہ نہیں کرنا. پھر دوبارہ ہو گیا, پھر ارادہ کر لیا نہیں اب نہیں کرنا, پھر دوبارہ ہو گیا. چاہے کسی کو, بیچارے کو کسی کو گانے سننے کی عادت ہے, کسی کو غیبت کی عادت ہے, کسی کو کوئی اور عادت ہے, جو بھی عادت جس کے اندر جو بھی ہو, ہر ایک کے الگ الگ ہوتا ہے معاملہ. تو بہرحال اس کا علاج اصل یہ ہے کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها, جب گناہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, توبہ سے وہ معاف تو ہو گیا, لیکن ابھی تک اس کا جو جذبہ ہے وہ پھر دوبارہ ابھر سکتا ہے. نیکی کر لو تاکہ وہ اچھی طرح دب جائے, شیطان بھی سوچے گا نہیں اس سے ایک گناہ کراتے ہیں تو اس کے بدلے میں تو استغفار بھی کرتا ہے, وہ بھی ثواب, اور اوپر سے پھر مزید نیکیاں بھی کر لیتا ہے. اس کو تو گناہ سے بچا کر رکھنا ہے. ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی اپنے ساتھی سے یہ کہتا ہے من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق, صحیح روایت ہے. چونکہ جاہلیت میں ایک عام عادت تھی جوا کھیلنے کی, پیسے جیب میں آئے چلو ذرا جوا کھیل لیتے ہیں. جیسے ہمارے بیچارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا اسلام سے, دین سے اتنا تعلق نہیں ہوتا, یا بالکل ہی غیر مسلم ہیں, یا بیچارے زیادہ واقف نہیں ہیں, تو ان کا عجیب حال ہوتا ہے. دو تین ڈالر جیب میں آ گئے تو اچھا دکان چلے جائیں گے, اچھا ٹھیک ہے وہ کوئی لاٹری کا اس میں تھوڑا سا حصہ لے لیا. پہلے تو ایسا ہوتا تھا, اب پتہ نہیں کہ اب وہ دو تین ڈالر میں بھی کچھ ہوتا ہے یا پانچ دس ڈالر میں ہوتا ہوگا. بہرحال جو بھی ہوتا ہے, بس چلتے پھرتے ادھر ادھر سے کچھ اچھا تھوڑے پیسے جیب میں آ گئے, چلو جوا کھیل لیا. تو یہ جاہلیت میں ایک عام دستور تھا. اسلام کے بعد بھی کبھی کبھی انسان کی زبان سے نکل جاتا تھا چلو ذرا پیسے ہیں نا, چلو تعالی اقامر کا, چلو چلو ذرا جوا کھیل لیں. ابھی کھیلا بھی نہیں, گناہ کا کام کیا نہیں, زبان سے بس یہ جملہ نکلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ کبھی تمہاری زبان سے ایسی غلط بات نہ نکلے, اس کا علاج کیا ہے, صدقہ دے دو. دو باتیں معلوم ہوئی اس حدیث سے, ایک تو یہ کہ انسان جب نیک عمل کرے گا، صدقہ دے گا، تو آئندہ زبان سے غلط بات بھی نہیں نکلے گی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور شیطان بھی چاہے گا کہ یعنی غلط بات زبان سے نہ نکالے، ورنہ تو اور نیکیاں کما لے گا. ایک فائدہ. دوسری بات کہ جوا کھیلنے کا تقاضا کیوں پیدا ہوا؟ جیسے کہ پاس پیسے ہیں، ان پیسوں کو ہی نکال دے. یعنی گویا دوسرا سبق جو حاصل ہو رہا ہے، بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ کس وجہ سے یہ غلط کام ہو رہا ہے. اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کو شکایت یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کی وجہ سے گناہ، تو انٹرنیٹ سے دور رہ جاؤ. جیسے جوا کھیلنے کا تقاضا پیدا ہوا تھا، جیب میں پیسے ہونے کی وجہ سے پیسوں کو صدقہ دینے کا حکم ہے، اسی طرح اگر کوئی غلط کام کا تقاضا پیدا ہوتا ہے یا انسان غلط کام کر لیتا ہے یوٹیوب کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، اس سے نکل جائے، اس سے بچ جائے. اسباب کو بھی چھوڑنا ہوگا، صرف ارادہ کرنا کافی نہیں، انسان اسباب کو بھی چھوڑے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. بہرحال کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد انسان نیک عمل بھی کر لے تو اس سے نیکی کی وجہ سے وہ گناہ کے اثرات مٹ جاتے ہیں، آئندہ پھر اس کا تقاضا بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور انشاءاللہ ختم ہی ہو جائے. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن. تیسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی دین ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. انشاءاللہ آگے ہم اس کی کہیں تفصیل پڑھیں گے، آگے روایتوں میں اس کی انشاءاللہ تفصیل آئے گی، لیکن بہرحال یہ دین کا ایک بہت اہم جز ہے جس کو ہم بہت زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ عبادت کا، یہ اچھی بات تو نہیں لگ رہی کہنے کے لحاظ سے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں وہ بد اخلاقی کا اتنا ہی زیادہ اہتمام کر لیتے ہیں. چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے تو اب ظاہر ہے دماغ بھی صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا یا جو بھی وجہ ہے، اور چڑچڑاپن بھی آ گیا ہے اور غصہ بھی زیادہ آ رہا ہے. رات کو چونکہ عبادت کی ہے خوب جاگ کے، تو اب غصہ بھی زیادہ آئے گا. عبادات کی کثرت اتنی ہو اس کی وجہ سے انسان دماغی توازن باقی رکھ سکے، انسان جاگے، رات کو جاگے اور پڑھے اور عبادت کرے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو یا پھر الگ تھلگ رہے. لیکن اگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اتنا آرام کر لے کہ لوگوں کے ساتھ کہیں بد اخلاقی سے پیش نہ آ جائے اس رات کو جاگنے کی وجہ سے. یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے. عبادت نہ کرنا جرم نہیں ہے، بد اخلاقی سے پیش آنا جرم ہے. عام طور پہ لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ میں بعضوں کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سو میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب عبادتوں کا اہتمام بڑھتا ہے تو بد اخلاقی ہی بڑھ جاتی ہے، جو کہ بالکل غلط چیز ہے، یہ مناسب نہیں ہے. شریعت کے لحاظ سے، شریع احکام کے لحاظ سے یہ بات غلط ہے. وخالق الناس بخلق. انسان آہستہ آہستہ عادت کرے، ہمارے اسلاف نے کیا تھا، آہستہ آہستہ تھوڑا نیند کم کر دی، زیادہ سونے کی عادت ہے ذرا سا کمی کر دی، پھر ذرا کمی کر دی، آہستہ آہستہ، تاکہ اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق میں فرق نہ آئے، انسان کے مزاج میں فرق نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ غصہ زیادہ پیدا ہو جائے، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے. الثالث، تیسری روایت اس باب کی. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور صحابی ہیں. ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کا بچپن تھا، تو وہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، میں آپ کے پیچھے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچہ کھڑا ہے، لیکن جانتے تھے کہ یہ کوئی سمجھدار بچہ ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں صلاحیت بھی بڑی اونچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. اپنے وقت کے امام بنے، امام التفسیر، فقہا میں، محدثین میں، مفسرین میں اونچا مقام ہے ان کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہرحال ان کا بچپن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلاحیتوں سے واقف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا غلاموں، بچے دیکھو ایک بات سناتا ہوں، بچے ایک بات بتاتا ہوں. غلام لڑکے کو کہا جاتا ہے جو چھوٹا ہو، نابالغ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ بچوں کو بھی اس طرح کی باتیں سکھایا کرو. ہم لوگ سمجھتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے نا، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے کوئی بات نہیں، اور بچپن میں جب عادت خراب ہو گئی، اب بڑا ہو نہیں، اب بڑا ہو گیا بات نہیں مانتا. بچہ تھا تو بچہ ہے، ابھی کیا کہیں، بڑا ہو کر خود ہی سمجھ جائے گا، اور بڑا ہوا تو اب بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دونوں جگہ ہم مار کھاتے ہیں کہ نصیحت ہمیں کرنی نہیں ہے، بچپن میں اس لیے نہیں کرنی کہ بچہ ہے، بڑا ہونے کے بعد اس لیے کہ اب بات نہیں مانتا. یا غلام، بچپن سے تربیت ہو. بچے، انی اعلمک کلمات، میں چند باتیں سکھاتا ہوں. نمبر ایک، احفظ اللہ یحفظک، دیکھو اللہ کا دھیان رکھو، اللہ تمہارا دھیان رکھیں گے. بچے کو یہ بات سکھائی جا رہی ہے، اللہ کا دھیان رکھو. ہوگا 10 سال کے قریب کی عمر تھی. اللہ کا خیال رکھو، وہی مراقبہ والا عنوان چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خیال یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھو، نافرمانی نہ کرو، طاعت کا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں انہیں پورا کرو. احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ تمہارا خیال رکھیں گے، ضروریات پوری کریں گے. انسان کی نافرمانی کی وجہ سے کتنی مشکلات آتی ہیں انسان کو معلوم نہیں ہے. ایک گناہ کر لیا، انسان سوچتا ہے اچھا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی پکڑ نہیں آئی. کبھی عبادتوں سے محرومی ہو جاتی ہے، کبھی عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری اور مصیبت آ جاتی ہے. انسان سوچتا ہے نہیں نہیں یہ تو عام بیماری ہے، عام بیماری نہیں، وہ کوئی خاص بیماری کسی خاص عمل کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے کبھی. بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی تکلیف آئی ہو تو کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے نصرت آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. احفظ اللہ، اللہ کے حدود، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے ضروریات کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، دوبارہ تاکید، احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، اللہ کا خیال رکھو، دھیان رکھو کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظروں میں ہوں، وہی مراقبہ. تجدہ تجاہ حق، تو اس کو پائے گا اپنے سامنے ہر جگہ. اللہ کا یہ خیال رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، واقعی دل میں ایسا محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے. ایک احساس دل میں پیدا ہوگا، اللہ کی نصرت انسان ہر ہر قدم پہ دیکھے گا، سامنے نظر آئے گی. ظاہراً رکاوٹیں بھی اگر نظر آئیں تو کم از کم دل میں تسلی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینا چاہ رہے ہیں. تجد ہو تجاہ کا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد کا انسان مشاہدہ کرنے لگے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، تیسری بات، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگنا، لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا. امام احمد بن حنبل کی بڑی عجیب دعا ہے، فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے میرا چہرہ اپنے علاوہ کہیں اور کے سامنے جھکانے سے بچایا ہے، میرے چہرے کو جس طرح بچایا ہے کہ تیرے سوا کہیں اور نہیں جھکتا، میرے ہاتھ کو بھی تیرے سوا کہیں اور پھیلانے سے بچا دے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگ تو اللہ ہی سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ باتیں بچوں کو بتائی جا رہی ہیں، لیکن بچے بھی ماشاءاللہ ایسے سمجھدار جو آگے جا کر امت کے امام بنے. آگے ایک اہم بات فرمائی جو بڑوں بڑوں کی سمجھ میں اترتی نہیں. آگے فرمایا وَاعْلَمْ، جب کوئی اہم بات ہوتی ہے نا تو پہلے کہا جاتا ہے دیکھ لو، جان لو، یاد رکھو. وَاعْلَمْ، ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. پوری امت, ایک دو لوگ نہیں, پانچ دس افراد نہیں, پوری امت, پوری امت اگر متفق ہو جائے کسی چیز کے ذریعے سے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے, لم ينفعوك بالله بشيء قد كتبه الله لك, وہ بالکل فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. کوئی بیمار ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر آتے ہیں, اچھا یہ علاج کر لیں, یہ علاج کر لیں, اس طرح کر لیتے ہیں, اس طرح کر لیتے ہیں, ہم سمجھتے نہیں, اب یہ بڑا ڈاکٹر آ گیا نا اس کے پاس, اور یہاں ہاسپٹل بھی بڑا ہے, یہاں پر بڑے ماہر ڈاکٹر بھی ہیں, اور یہاں ان کے پاس علاج کے اسباب اور آلات بھی بہت زیادہ اچھے موجود ہیں. کچھ نہیں ہونے والا, ہوگا وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے. ہاں اسباب اختیار کر لے انسان, لیکن اسباب پر نظر نہیں, ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. پوری امت اگر مجتمع ہو جائے, مل جائے, متفق ہو جائے کسی چیز کے ذریعے فائدہ پہنچانے کے لیے, تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, اس سے زائد نہیں پہنچا سکتے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا پھر کیا فائدہ؟ ہاتھ وہاں پھیلائے جائیں جس کے قبضے, جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اور اگر امت متفق ہو جائے کہ تجھے نقصان پہنچائیں کسی چیز کے ذریعے, لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك, وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. یہ بات اگر ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ نقصان اتنا ہی ہمیں پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے مقدر فرما دیا, ہمیں کوئی اگر کچھ کر سکتا ہے تو اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دیا ہے. جیسے کسی نے کہا, بڑی اچھی بات کہی, کہ جب کوئی شخص تیر چلاتا ہے, کمان ہے, تیر ہے, اس کی رسی ہے, تو تیر جب کمان میں سے باہر نکلتا ہے, بعضوں کی نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ کمان نے یہ تیر پھینکا ہے. جو لوگ حقیقت جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کمان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, وہ تو جو شخص تھا, جو انسان تھا جس نے تیر کھینچا تھا, وہ کر رہا تھا. لیکن نظر وہاں پر رک جاتی ہے. جو حقیقت جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اختیار میں بھی نہیں تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ تھا, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر جو دعا فرمائی تھی, ایک مختصر اس پر انسان نظر ڈال لے کہ وہ کیا عجیب دعا تھی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین الی من تکلنی. مار رہے ہیں سامنے والے لوگ, پتھر پتھروں سے مختلف قسم کے جملے کہہ کر, تانے دے کر اور زخمی کر دیا, خون نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ, الیک اشکو ضعف قوتی, میری قوت کی کمزوری کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں. میرے پاس اسباب روکنے کے, اپنے آپ کو بچانے کے, ان کو سمجھانے کے موجود نہیں ہیں. قلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. نظر اللہ پر تھی. بہرحال وہ ایک روایت طویل ہو جائے گی, یہاں پر ہم اسی پہ چلتے ہیں کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو. ہمیں اپنے ذہنوں میں یہ بات اچھی طرح مستحکم کرنے کی ضرورت ہے, اچھی طرح اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. جب یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ گئی, اب ہم سب اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں, تو اب تک ہمیں اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے, اگر اب تک کسی نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے, اور اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ نہیں اس سے ہم انتقام لیں, اس کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھا تھا, ہوا. اگر یہ نہیں تو اور کوئی تکلیف پہنچا تو مقدر میں تھا, وہ تو ہونے ہی والا تھا. یہ تکلیف تو مجھے پہنچنے ہی والی تھی, یہ تو میرا مقدر تھا. ٹھیک ہے, جو بھی تھا, اس کی جو بھی وجہ تھی, میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. کسی نے تکلیف پہنچا دی, اس سے انتقام لینے کا اب یعنی سوچ ہی انسان ختم کر دے, کیوں انتقام لینا ہے؟ وہ تو مقدر تھا, وہ تو ہو کر ہی رہا. معاف کرنے سے مزید اللہ تعالیٰ اجر دیں گے, جو تکلیف پہنچی اس پر اجر ملا, انتقام کے جذبہ ختم ہو جائے. کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو دونوں طرف کی باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کوئی اگر ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اب آئندہ کے لیے حفاظت کے انتظام انسان کر لے، اسباب اختیار کر لے، وہ بات ٹھیک ہے، اب انتقام کی کوشش میں نہ پڑے، ختم کرو معاملے کو۔ اگر یہ نہیں تو اور کسی ذریعے سے، وہ تکلیف تو آنے والی تھی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ہمیں کسی کے ذریعے سے فائدہ پہنچ گیا، ہمیں کسی نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کر لیا، کوئی پیسے ہمیں دے دیے، ہدیہ پیش کر دیا، یا کوئی اور کسی اور طرح کی ہمارے لیے سہولت کا کوئی انتظام کر دیا، کوئی بھی احسان کا معاملہ کر دیا، تو وہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو مجھ تک پہنچنے ہی والا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، یہ تو کوئی ذریعہ بنا نہیں، یعنی اس کی کیا حیثیت ہے جس نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا۔ بات ٹھیک ہے، جو بھی ہوا اللہ کے حکم سے آیا، لیکن وہاں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ جو ذریعہ بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں ہوتا اس سے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جس کو واسطہ بنایا اس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ بہرحال نفع نقصان کا اختیار صرف اللہ کی طرف سے ہے، باقی ظاہر میں اسباب بن جاتے ہیں جو بھی بن جاتے ہیں، کبھی کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں، وہ مقام انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتا، تکلیف کے ذریعے سے حاصل کر لیتا ہے۔ وہ تکلیف کبھی انسان کا شوہر اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی بیوی شوہر کے لیے بیوی تکلیف کا ذریعہ بن گئی، کبھی والدین کے لیے اولاد، کبھی برعکس معاملہ، کبھی باہر کا کوئی شخص ہوتا ہے، کبھی کہیں کا کوئی اور جس کو انسان جانتا بھی نہیں وہ تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو بھی بن گیا، انتقامی جذبے کو ختم کر دے انسان، بدلہ نہیں لینا، ہاں اپنی حفاظت کے انتظامات انسان کر لے، اسباب اختیار کر لے اپنی حفاظت کے، سامنے والے کو سمجھانے کے جو کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن عداوت اور کینہ ان چیزوں کو دل سے نکال دیں۔ رفعت القلم، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت القلم اقلام وجفت الصحف، جیسے انسان لکھتا ہے، لکھنے کے بعد قلم اٹھا کر رکھ دیا، اس کا مطلب ہے لکھا جا چکا، ختم ہو چکا، اسی کو فرمایا رفعت الاقلام، تقدیر لکھی جا چکی ہے، لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی کہ اچھا ابھی لکھا جا رہا ہے تو تھوڑا سا پیچھے کا کاٹ دیا، پھر مٹا کے پھر صحیح لکھ دیا، نہیں نہیں، اب قلم اٹھایا جا چکا ہے، ختم ہو گئی بات، اب وہ کوئی بدلنے والی بات نہیں ہے۔ رفعت الاقلام، اور چلو لکھنے کے بعد فوراً، جب پہلے زمانے میں لکھتے تھے تو انک ابھی تو خشک نہیں ہوئی، اس سے پہلے مٹ بھی جاتا تھا، خراب بھی ہو جاتا تھا، وہ جفت صحف، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں بات طے ہو چکی ہے، لکھا جا چکا ہے، اور ما یبدل القول لدیا، اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھ دی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو جو ہوا وہ تقدیر سے ہوا، اس بات کا بھی انسان خیال رکھے۔ تو کینہ اور بغض اور عداوتیں اور یہ سب چیزیں انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی روایت آگے فرماتے ہیں وفی روایت غیر الترمذی، یہ پیچھے والی روایت تو ترمذی شریف کی ہے، اور ترمذی کے علاوہ میں اس روایت میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، تو اس میں کچھ اور نصیحتیں بھی مل جاتی ہیں، وہ ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، وہی ترجمہ ہوگا، اللہ کا خیال رکھو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، تعرف الى اللہ فی الرخائی یعرفک فی الشدتی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ اختیار کرو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، سہولتیں ہیں، راحت اللہ نے دے رکھی ہے، جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا، اور جیسے تعرف کے معنی ہوتے ہیں کہ یاد رکھنا، دھیان رکھنا، اور تعلق کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، جب انسان پر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اس وقت جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو باقی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تکلیف کے موقع پر اس تعلق کا کو باقی رکھتا ہے اور انسان کا خیال رکھتا ہے۔ یہ تو دعوات میں بھی حدیث آتی ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے تکلیف کے موقع پر، اسے چاہیے کہ جب راحت کا موقع ہے تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ یعنی کہ تکلیف آئے پھر دعائیں مانگ رہے ہیں، تکلیف دور ہو گئی تو دعائیں مانگنے چھوڑ دی۔ دعاؤں کا انسان اہتمام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انسان خیال رکھے نعمتوں میں بھی، یہی تو ہوتا ہے عام طور پہ۔ اور پچھلے ہفتے جمعہ کے روز دعا کے بعد میں نے جو بات کہی تھی وہی بات تقریباً آ گئی کہ انسان کو دین سے دور لے جانے والے جو اسباب ہیں بنیادی طور پر دو ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ دنیا میں راحت و آرام اور انعامات، یہ وہی بات ہے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے ہیں، راحت ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھو، تعلق کا اظہار جو ہونا چاہیے، اس کے تقاضے جو ہونے چاہیے اس کو پورا کرو، تو جب تکلیف کا وقت آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جان لو کہ ماں اختہ کا، جو چیز تمہیں نہیں ملی، تم سے چھوٹ گئی، وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی، جو مصیبت جو تکلیف اختہ کا تمہیں نہیں پہنچی، وہ نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یعنی کہ اچھا چونکہ میں نے ایسا کیا تھا نا، وہ گاڑی میں چلا رہا تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے اچانک سے مرض میں نے موڑ لیا نا، تو اس لیے میں بچ گیا۔ موڑ لیا اس لیے نہیں بچے، وہ تو اللہ نے لکھا نہیں تھا ہماری تقدیر میں، اس لیے ہم بچے ہیں۔ یہ عام طور پہ زبانوں پر اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھا رہے ہیں بچے کو کہ دیکھو یہ نہیں ہے کہ میں نے ایسا کیا تو میں بچ گیا، اور میں نے ایسا کیا تو میں بچ گیا، اور فلاں نے ڈاکٹر سے دوائی لی تو میں ٹھیک ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ جو بیماری انسان سے کو نہیں پہنچی، جس بیماری سے، جس تکلیف سے، جس مصیبت سے انسان بچ گیا، وہ تکلیف پہنچنے والی نہیں تھی، اس لیے نہیں پہنچی ہے۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو تکلیف پہنچی ہے وہ چھوٹ نہیں سکتی تھی، وہ طے ہو چکی تھی، وہ چھوٹ نہیں سکتی تھی۔ کتنا پختہ، اگر انسان اس عقیدے کو مضبوط کر لے اور دل میں جما لے، کتنا سکون حاصل ہو جائے گا۔ لوگوں سے نفرتیں اور لوگوں کے ساتھ عداوت اور کینہ وغیرہ کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ آگے فرمایا واعلم ان النصر مع الصبر، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ صبر کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے جب ہم مانگیں گے فوراً، نہیں، کچھ مشکلات سے انسان گزرتا ہے، ذرا صبر سے کام لیتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، پھر نصرت بھی آتی ہے، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائشیں آتی ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں، دیکھتے ہیں اچھا صبر کیا تو اس کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر تو شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن تکلیفیں ساتھ ساتھ تھوڑی بہت چلتی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب کے سامنے، شروع کا دور کتنا مشکل دور تھا، پھر اخیر میں مدینہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن تب بھی وہ منافقین اندر گھسے رہتے تھے۔ ایک عرصے کے بعد منافقین بھی ختم ہوئے، لیکن کچھ نہ کچھ تو تکلیفوں کا، بیماریوں کا، اس طرح کے سلسلے چلتے رہتے تھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، تکلیف آئے، انسان صبر سے گزر رہا ہے، تو اپنے آپ کو تسلی دے کہ نہیں، آگے نصرت بھی آنے والی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یاد رکھو کہ کشادگی، وسعت، یہ تکلیف اور پریشانی کے بعد کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشقت کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دو مرتبہ فرمایا، تاکید فرمائی، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، اسی طرح اشارہ فرمایا کہ دیکھو مشقت ہے، اس کے ساتھ آسانی بھی ضرور ہے، اس کو دونوں طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ ہم اس کو ایک طرف سے سمجھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دونوں طرف سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مشقت آئے، کوئی تکلیف آئے، تو اپنے آپ کو یہ بھی سکھا دو، سمجھا دو، اور اپنے آپ کو تسلی دے دو کہ اس کے ساتھ آسانی بھی آنے والی ہے، بلکہ دگنی آسانی آنے والی ہے۔ دو مرتبہ فرمائے انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک عسر کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ وہ مفسرین کا بیان کیا وہ جو نقطہ ہے وہ ہے، بہرحال تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تکلیف آئی ہے تو اپنے آپ کو انسان یہ سمجھا دے اور یہ تسلی دے دے کہ اس کے بعد آسانی بھی آنے والی ہے. ہم عام عورتوں سے اردو میں بول دیتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور واقعی ہوتا ہے, واقعتاً ہوتا ہے. لیکن دوسری بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے کہ ابھی کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی ہے, انسان چاہتا ہے کہ یہ فلانی نعمت مل جائے, فلانی نعمت مل جائے, بعض نعمتوں کا وہ امیدوار رہتا ہے, متوقع رہتا ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اچھا ان تک پہنچنے کے لیے کچھ مشکلات سے بھی گزرنا پڑتا ہے. اب ہم سب سوچیں کہ ہمیں پوری ریاض صالحین اچھی طرح سمجھ میں آ جائے, یاد ہو جائے, تو اس کے لیے ذرا سا اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے, ہر ہفتے اتنا وقت لگانا پڑ رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ سیکھنے کے لیے اچھا اس کو پھر انسان جتنا زیادہ اس کے کتاب میں دیکھ کر انسان اس کو ساتھ ساتھ چلتا ہے تو اتنا زیادہ بات یاد رہتی ہے, یا کم از کم چلو سننے سے جو فائدہ ہوتا ہے اور وہ بھی باتیں ذہن میں آتی ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ انسان کوئی چیز سیکھنے کے لیے, ایک شخص ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے جو مشقت اٹھاتا ہے, ایک شخص صبح کام پہ جاتا ہے, پورا دن کام پہ رہتا ہے, شام کو گھر آتا ہے دیر سے, یہ مشقت اٹھا رہا ہے, تو آگے اس نے جو امید رکھی ہے کہ اچھا میرا جو انتظامات ہیں, معاش ہیں, اور میری ضروریات پوری ہوتی رہیں, تو اس کے لیے کچھ مشقت بھی ساتھ ساتھ آتی ہے. تو مشقت اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال انسان تکلیف سے گزرے تو اپنے آپ کو یہ سکھا دے اور دل میں یہ بات اچھی طرح ذہن میں اچھی طرح بٹھا دے کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے راحت کا وعدہ بھی ہے. اور جس نے تکلیف پہنچائی ہے وہ تو صرف ذریعہ بنا ہے, اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جس سے ہمیں رابطہ رکھنا ہے اور اللہ کا دھیان رکھنا ہے. اور رابع چوتھی حدیث, عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے زمانے کے لوگوں سے, تابعین سے. تابعین وہ ہیں جو جن کے مقام تک ہم کو یہ بعد والا پہنچ نہیں سکتا. تابعین بہت اونچا مقام رکھنے والے کے چھے, تابعین سب کے سب کی وہ بات نہیں کر رہا, لیکن عموماً تابعین کا جو مقام ہے بہت اونچا ہے. وہ جنہوں نے صحابہ کو حالت اسلام میں دیکھا, ان کی اتباع کی, تابعین, تو ظاہر ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے. صحابہ کو دیکھے ہوئے لوگ ہیں وہ, لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. تو ان تابعین سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو, انکم لتعملون اعمالا, ہمیں دیکھتے تو کیا حال ہوتا. ہمارے اساتذہ بھی ہمیں یہی کہا کرتے تھے کہ یہ صحابہ اگر ہمیں دیکھتے تو پتہ نہیں ہمیں مسلمانی بھی سمجھتے یا نہ سمجھتے, یہ کیا کیسے لوگ ہیں. ہم جو اپنے آپ کو چاہے نیک سمجھتے ہوں, صحابہ کی نظروں میں اگر دیکھا جائے تو پتہ نہیں ہم کیسی زندگی جیتے ہیں. بس ہم اپنی کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں, یہی ہے ہمارے پاس. واقعی لیکن ہمارے زندگی صحابہ کی زندگی سے بہت مختلف ہو چکی ہے. انکم لتعملون اعمالا, تو انس رضی اللہ عنہ تابعین سے فرما رہے ہیں, حالانکہ وہی دور وہی حالات. فرمایا کہ دیکھو تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں. اچھی چھوٹی سی تو غلطی ہو گئی, کیا ہو گیا؟ ادق فی اعینکم من الشعر, تمہاری نظروں میں وہ بال سے زیادہ باریک ہیں. جیسے چھوٹا سا معمولی گناہ ہو گیا, اس میں گناہ بھی نہیں سمجھتے اس کو, جیسے بال بھی اتنا باریک ہوتا ہے, بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو. لیکن یہی اعمال وہ ہیں, کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اعمال کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمیں ہلاک کر دیں گے. موبقات, مہلکات. ہمارا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مراقبہ, وہ عنوان چل رہا ہے, ہم تو ایسا دھیان اللہ تعالیٰ کا ہوتا تھا, ہمارا ایسا خیال اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور دھیان اتنا مضبوط اور مستحکم ہوتا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہم سمجھتے تھے بہت بڑا, اچھا کہیں اس پر عذاب نہ آ جائے, کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں. اور تمہاری نظروں میں ابھی ایک ہی, بس صحابہ سے ابھی ایک ہی دور گزرا ہے, تابعین کا دور چل رہا ہے, وہی پہلی صدی چل رہی ہے ابھی تک, اور حال یہ ہے کہ تم لوگ उस गुनगुनाहों को जिनको हम मोहलिक समझते थे, तुम समझते हो अच्छा इतना बारीक है तो कुछ है ही नहीं, बाल से ज़्यादा बारीक है। बहरहाल ये कैसे होता है, वो अल्लाह ताला का ध्यान जितना मुस्तहकम होगा उसके लिहाज से इंसान गलतियों से बचने का एहतमाम करेगा। सिर्फ यही नहीं कि गुनाह, यानी ज़ाहिर है कि ये अनस रज़ी अल्लाह अन्हु किसी गुनाह कबीरा की बात नहीं कर रहे थे। कभी कोई ऐसा अमल के इंसान को इस नेमत पे जिस तरह शुक्र अदा करना चाहिए था नहीं किया, नवाफिल में जो ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया, ये भी चीज़ें, ज़रूरतमंदों का जिस तरह ख्याल रखना चाहिए था ख्याल नहीं रखा। हम बस अवकात समझते हैं, जब भी इस तरह की बात आती है समझते हैं सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों की बात चल रही है, नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सहाबा तो उसको बहुत बड़ा गुनाह समझते थे अपने लिए, और ताबईन के दौर में वो अपने ज़माने के लिहाज से बात कर रहे हैं, हमारा तो हाल खैर बहुत मुख्तलिफ हो चुका। बहरहाल मायूस होने के लिए नहीं बता रहा बल्कि अपने हालत को दुरुस्त करने के लिए बता रहा हूँ, और यह है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, कोशिश और दुआ। ये चीज़ें हमेशा अपने साथ लाजिम हमें रखनी है, कोशिश और दुआ का अहतमाम किया जाए। कोशिश करता रहे इंसान आमाल में बेहतरी लाने की, और अल्लाह ताला से दुआ का अहतमाम। الخامس پانچویں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کو بھی غیرت آتی ہے۔ غیرت کسے کہتے ہیں؟ हमारे उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं गैरत का लफ्ज़, लेकिन उसका मफहूम बस अवकात सबके सामने वाज़ह नहीं होता। गैरत क्या चीज़ है? कहते हैं गैरत आ गई। गैरत क्या है? बस वो चीज़ें होती हैं जो इंसान ही की ख़ास होती हैं, या इंसान ही समझता है कि ये ख़ास मेरी चीज़ है। अगर उस चीज़ में कोई और तसर्रुफ़ करने लगता है तो इंसान को गैरत महसूस होती है, इंसान की गैरत होती है, यानी वो इंसान के तबीयी तौर पर इंसान को एक किस्म का जो बुरा लगता है अंदर से, उसको गुस्सा दिल में पैदा होता है, वो गैरत कहलाता है। आम तौर पर इसकी मिसाल जो जोजैन हैं उनके लिहाज से उसको समझना आसान होता है कि कोई मर्द अगर वो ये देखता है कि उसकी बीवी को कोई गलत नज़र से देख रहा है, चूँकि ये इसकी ख़ास चीज़ है, इसके लिए है, अल्लाह ताला ने इसको इसके लिए रखा है, कोई और उसको गलत नज़र से देखता है तो मर्द को गैरत आती है, जो दिल में जो गुस्सा पैदा होता है तबीयी तौर पर इंसान के दिल में, और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर यह सिफत रखी है, तो इसको गैरत कहा जाता है। यही मामला औरत के साथ भी होता है, औरतों में तो बहुत ज़्यादा गैरत होती है दोनों तरफ से। सिर्फ मफहूम समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ मिसाल वही नहीं है, और जगहों पर भी बैठती है। तो फिर सवाल ये है, ये तो इसका नतीजा क्या निकला कि इंसान के अंदर गैरत तो ये होती है कि अच्छा मेरी चीज़, या ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए रखा था, और यानी कोई और उसमें तसर्रुफ़ कर रहा है, इंसान की बहन पर कोई नज़र गलत डालता है, माँ पर कोई गलत नज़र डालता है, इंसान के अंदर गुस्सा जो भड़कता है अंदर से, गुस्सा जो बुरा लगता है और हैजान की कैफियत पैदा होती है, ये गैरत है। तो सवाल ये है कि अल्लाह ताला को गैरत आती है कि क्या माना? इसलिए कि गुस्सा आना या तबीयत के अंदर इस तरह का हैजान पैदा होना ये तो इंसान की सिफत है, अल्लाह ताला में तो ये चीज़ नहीं हो सकती। जो लोग कुछ किताबों से वाकिफ़ हैं, किताबी इस्तलाहात से, उनके लिए बता रहा हूँ कि इसको कहा जाता है इनफ़िआल, कि ये हो जाना गैर इख्तियारी तौर पर गुस्से का आना और तबीयत में हैजान का पैदा होना, ये इनफ़िआल कहलाता है। अल्लाह ताला इससे पाक हैं। जहाँ ऐसी कोई बात आए हदीस में, यहाँ भी है आगे भी इंशाल्लाह आएगी, जहाँ इस तरह की कोई बात हदीस में आए तो उसका मफहूम होता है वो सिफत और वो कैफियत मुराद नहीं है इनफ़िआल वाली, बल्कि इससे मुराद उसका नतीजा होता है। मसलन इसको मैं एक मिसाल से कि एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो यूदीन इब्न आदम मुझे तकलीफ़ देता है। एक हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्न आदम मुझे तकलीफ़ देता है। अल्फाज का तर्जुमा कर, लफ्ज़ी तर्जुमा, ظاہر ہے وہاں پر بھی وہی بات میں وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے، ہماری طاقت کیا، ہماری ہمت کیا، ہمارے اندر وہ صلاحیت کہاں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، کون اللہ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہو کیسے سکتی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے کے اسباب اختیار کرتا ہے، تکلیف تو نہیں دیتا، تکلیف دینے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم اسی طرح ان اللہ یغارو، نتیجہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کو جب کسی کے ساتھ غیرت کا معاملہ ہوتا ہے، غیرت آتی ہے تو انتقام لینا چاہتا ہے، اس کو اس سے روکنے کے لیے اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ نتیجہ مراد ہے یہاں پر۔ ان اللہ تعالیٰ یغارو، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ اَن يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے، اللہ نے اس پر حرام کیا ہے۔ اب میں کسی سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ چیز یہ تمہارے لیے ہے، یہ تم رکھو، سامنے والے کے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، اچھا یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تم استعمال کرو، یہ تمہارے فلانے کو دے رہا ہوں، یہ وہ استعمال کرے گا، یہ فلانے کو دے رہا ہوں، یہ استعمال کرے۔ اب میں نے دیکھا ایک شخص ہے، وہ دوسروں کی چیزیں بھی لوٹ رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں تمہارے لیے جو ضرورت کی چیز تھی وہ تمہیں دے دی، دوسروں کی چیز کیوں جا کر لوٹ رہے ہو؟ یا ایک شخص ہے، جیسے میں نے پیچھے مثال دی تھی غیرت کی، کہ ایک شخص ہے، کوئی اس کی بہن کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو غلط نظر سے دیکھتا ہے، انسان کو اس پر غصہ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سے کچھ دے دیا کہ دیکھو یہ تمہارا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے۔ اب انسان دوسروں کی چیز پر نظر ڈالتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ نہیں، جو دوسروں کو دی ہے اس پر نظر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے ایک چیز دی، دوسرے کی چیز پر ہم نظر ڈالیں، اللہ نے منع کیا کہ وہ کام نہ کرنا اور وہ کام ہم کریں، اللہ تعالیٰ کو اس پر ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ اب حدیث کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ تعالیٰ یغارو، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا ہے، اور اس سے انسان کیسے بچے، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے کیسے بچے گا؟ مراقبہ کے ذریعے، یہ دھیان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوں، تو اس دھیان کی وجہ سے انسان غلط کاموں سے بچتا رہے گا۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث میں ہمیں سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا دھیان دل میں پیدا کرو، کہیں اس کو بھول نہ جاؤ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت اور صفت عطا فرمائے، اور اس کا جو نتیجہ ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے مرضیات پر ہم عمل کریں، اللہ تعالیٰ کا ہم دھیان رکھیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ وہ مکمل طور پر وہ صفت بھی اور اس کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔